الحمد لله الحمد لله والصفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال تبارك وتعالى في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا في سورة الشورى، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله العزيز. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نقيم دينك المتين. اللهم وفقنا أن نقيم الوزن بالقسط. آمين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے میں میں نے ایک بات بھی عرض کی تھی کہ جس طرح دنیا میں اس وقت جو دو نظام معروف ہیں، مشہور ہیں، بالفعل قائم ہیں، چل رہے ہیں، یعنی ایک سرمایہ دارانہ جمہوریت کا نظام اور ایک اشتراکیت یا اجتماعیت کا نظام، ان دونوں میں ہر ایک کا ایک ایک مرکزی لفظ ہے، کیچ ورڈ ہے یا کی ورڈ ہے. اسی طریقے سے اسلامی نظام، جس کے بارے میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ ماننا پڑتا ہے کہ بالفعل وہ اس وقت دنیا میں کہیں موجود نہیں، وہ ایک نظری حقیقت ہے، اپنی جگہ حق ہے، لیکن ہماری بدقسمتی، ہماری کوتاہی، ہمارے ایمان و یقین کے اس اضمحلال کا یہ نتیجہ ہے کہ بالفعل وہ اسلامی نظام دنیا میں کہیں قائم نہیں. اس اسلامی نظام کا بھی ایک مرکزی لفظ ہے کہ اگر اسے سمجھ لیا جائے تو اس نظام کے جتنے مختلف پہلو ہیں ان کو سمجھنا آسان ہے. سرمایہ دارانہ جمہوریت کا مرکزی لفظ یا اس کا نعرہ آزادی ہے، فریڈم. آپ کو معلوم ہے کہ اسی لفظ کے گرد ان کی تقاریر گھومتی ہے، صدر ریگن کی تقریر ہو، کسی اور کی تقریر ہو، وہی کہ جو اس نظام کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، وہ اس آزادی کے پجاری ہیں. آزادی ہی ان کا دین ہے، آزادی ہی ان کا ایمان ہے. یہاں تک کہ وہ آزادی جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ مادر کدھر آزادی ہو چکی ہے، وہ کسی چیز کو بھی اپنے اوپر کسی قبضن کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں. دوسری طرف اشتراکیت یا سوشلزم یا اجتماعیت کا برکزی لفظ مساوات ہے، یہ اس کا نعرہ بھی ہے اور اس کی اپنی جگہ پر ایک کوشش بھی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بالفعل وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، کتنے ناکام، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اور دوسرے یہ کہ اس مساوات کے لیے جس حد تک بھی انہوں نے اسے بالفعل حاصل کیا ہے، انہیں کتنی بڑی قیمت دینی پڑی ہے، یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ کہ اس مرکزی نظام کا، اس نظام کا مرکزی لفظ جو ہے وہ مساوات ہے. ان دونوں کے مابین ایک افراط و تفریط ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ جمہوریت میں آزادی ہے مساوات کی قیمت پر، فریڈم ایٹ دی کاسٹ آف اکوالٹی، اور سوشلزم میں، کمیونزم میں، اشتراکیت اور استعمالیت میں کچھ نہ کچھ مساوات ہے لیکن آزادی کی قیمت پر، اکویلٹی ایٹ دی کاسٹ آف فری. جبکہ اسلامی نظام کا مرکزی لفظ ہے عدل، انصاف، اعتدال، توازن، قسط، یہ ہے اس کا مرکز. یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، اسلام آزادی اور مساوات میں بھی عدل کرتا ہے، ان کے مابین بھی ایک بیلنس قائم کرتا ہے، توازن قائم کرتا ہے، ان کے مابین بھی اعتدال قائم کرتا ہے. تو اس کا مرکزی لفظ بھی ہے عدل و قسط، اور وہ ان دونوں ویلیوز کے درمیان جو اپنی جگہ پر اعلی آفتاب ہے. آزادی ایک اعلی قدر ہے، ہر انسان تسلیم کرے گا کہ آزادی ایک اعلی قدر ہے، ایک ہائر ویلیو ہے. اسی طرح مساوات ایک اعلی قدر ہے. لیکن یہ کہ آزادی ہو مساوات کی قیمت پر، دیکھیے اسی انداز میں اقبال کا وہ شعر ہے کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دیکھنا پڑے گا کہ آزادی کے لیے کیا قیمت ہم دے رہے ہیں. تو اگر آزادی ہو مساوات کی کوسٹ پر یا مساوات ہو آزادی کی کوسٹ پر، تو یہ دونوں گھاٹے کے سودے ہیں، نہ انسانی کے لیے ان میں کوئی خیر نہیں ہے. ان دونوں کے مابین بھی ایک عدل و اعتدال کی ضرورت ہے. اب آج میں آپ کو چند اصطلاحات سے چاہتا ہوں متعارف کراؤں، اور ان کے اصل جو لغوی مفہوم ہے اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اسے اچھی طرح سمجھیں. اس لیے کہ جیسا کہ بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس اجتماع جمعہ کا اور ان تقاریر کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ تعلیم ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے، یہ در حقیقت خطبہ جمعہ اور اجتماع جمعہ وہی عمل نبوی جو ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اس کا ایک تسلسل ہے جو امت میں قائم کر دیا گیا ہے کہ ہر ساتویں دن کوئی نائب رسول منبر رسول پر کھڑا ہو اور وہ اسی عمل کو جاری رکھے. یہ تا قیام قیامت در حقیقت اس عمل کا ایک ایکسٹینشن ہے، اس کی ایک توقی ہے. یہ تعلیم بالغاہ کا ایک نہایت اہم نظام ہے. لہذا ذرا اگر سے تھوڑی سی بات ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ثقالت والی محسوس ہو، لیکن یہ کہ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو وہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی. دیکھیے سب سے پہلے لفظ انصاف کو لیجیے. انصاف عربی کا لفظ ہے، اور ہماری زبان میں اردو میں سب سے زیادہ ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. انصاف ہونا چاہیے, انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو. لیکن آپ پھر ذرا غور کریں گے, بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہماری زبانوں پر بہت عام ہو گئے ہیں لیکن قرآن نے انہیں اختیار نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا. اور قرآن مجید میں الفاظ کا جو بھی انتخاب ہے وہ علی تک نہیں ہے, معاذ اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. جو لفظ آیا ہے وہ دلیل سے آیا ہے. یحیٰ من حی عن بینۃ ویحلق من حلق عن بینۃ, جو چیز بھی وہاں ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہے, برہان کی بنیاد پر ہے, اللہ کی حکمت کی بنیاد پر ہے. وجہ کیا ہے کہ انصاف کا لفظ بنا ہے نصف سے. انصاف کے معنی ہوں گے دو چیزوں کو برابر برابر تقسیم کر دینا. حالانکہ انسانی اجتماعیت میں اکثر و بیشتر یہ معاملہ نہیں چلتا, بلکہ اصل جو چلتا ہے وہ یہ کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دو, نہ یہ کہ بالکل برابر برابر کر دو. یہ بالکل برابری جو ہے, یہ مساوات کا لفظ در حقیقت ایک بہت ہی آرٹیفیشل اصطلاح ہے. وہ کسی جگہ پر صحیح استعمال ہوتی ہے, کسی جگہ غلط استعمال ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر سے نصف اور نصف ہو کے الفاظ سے قرآن مجید میں آئے ہیں, لیکن ایک فعل کی حیثیت سے مصدر کی شکل میں یہ لفظ پورے قرآن میں نہیں آئے. اگرچہ اردو میں ہم یہ اس سنس میں بولتے ہیں کہ جس سنس میں قرآن مجید میں آ گئی, اور قسط اور توازن کے الفاظ آئے. قرآن مجید نے کثرت سے جو الفاظ کو استعمال کیا وہ یہ تین الفاظ. انصاف در حقیقت یہ تو ہوگا, دو بھائی ہیں, دونوں وراثت میں برابر کے حقدار ہیں, تو انصاف کیا جائے گا, برابر برابر وراثت تقسیم کی جائے گی. لیکن ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو جو ہے انصاف تھوڑا ہی ہوگا. لفظی طور پر انصاف کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوگا. بہن کو آدھا ملے گا بھائی کے مقابلے میں. لذکر مثل حظ الانثیین, مرد کے لیے عورت کے مقابلے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. تو اب یہاں انصاف کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوگا, بلکہ یہ کہ جو جس کا حق اللہ نے مقرر کر دیا اس کو دے دیا جائے. یہ ہے اصل میں لفظ. اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا اصول کہ جتنی ذمہ داری ہو اتنے اختیارات ہونے چاہیے. ریسپانسبلٹی اور اتھارٹی, یہ دونوں چیزیں ساتھ جانی چاہیے. اگر کسی پر ذمہ داری آپ نے کم ڈالی ہے تو اختیار بھی کم ہوگا, اگر کسی پر ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے تو اختیار بھی زیادہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ برابر برابر کر دیا جائے. ذمہ داری کو برابر تقسیم کرنا بھی بہت سی حالتوں میں وہ ناانصافی ہو سکتی ہے, ظلم ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک قوی ہے, ایک ضعیف ہے, ایک کمزور ہے, ایک طاقتور ہے, ان پر برابر بوجھ ڈال دینا یہ در حقیقت ابھی کا تقاضا نہیں. اور جس کے اوپر اگر آپ نے کم بوجھ ڈالا ہے تو پھر یہ کہ اس کی اجرت بھی اگر ہوگی تو کم ہوگی. جس نے زیادہ کوئی کام کیا ہے, زیادہ بوجھ برداشت کیا ہے, اس کی اجرت بھی زیادہ ہوگی. وہاں بھی برابر کر دینا در حقیقت وہ ابھی کا تقاضا نہیں ہوگا. تو میں نے جو بات واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کے لیے اصل وقت انصاف کا استعمال نہیں کیا, بلکہ قرآن نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ عدل, قسط اور توازن. وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. عدل کے معنی بھی یہ ہے کہ کسی کی شے کے برابر کر دینا, لیکن یہ وہ انصاف دو حصوں میں تقسیم کرنا نہیں, بلکہ کسی کے ہم پلہ بنا دینا. چنانچہ قرآن مجید میں جہاں یہ لفظ ورم کی شکل میں آیا ہے تو ایک بڑی عجیب آپ کی دلچسپی کی بات ہوگی, اچھے سینس میں بھی آیا, برے سینس میں بھی آیا. چنانچہ قرآن مجید میں ربہم یعدلون, یہاں یہ عدل کا لفظ جو ہے یہ ناانصافی کے معنی میں آیا. سورہ انعام کی پہلی آیت ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. کل تعریف کل سبا اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان بنائے, زمین بنائی, اسی نے روشنی اور اسی نے نور کی تخلیق کی, یا نور بنایا یا تاریخی بنائی. پھر بھی یہ لوگ جو اپنے رب سے کفر کر رہے ہیں اپنے رب کے برابر کیے دے رہے ہیں. یعنی یہاں یعدلون کے کیا معنی ہے, کسی ہستی کو رب کے برابر کر دینا، یہ شرک کے معنی میں یہ لفظ یہاں پر آیا، کسی ہستی کو اختیارات میں اللہ کے برابر کر دینا، کسی ہستی کو حقوق میں اللہ کے برابر کر دینا، کسی ہستی کو صفات میں اللہ کا ہم پلہ بنا دینا، اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں. اس لیے کہ وہ تو جو فارسی میں کہتے ہیں در فرق مراتب نہ کلی، در حفظ مراتب نہ کلی زندگی تھی، یہاں بھی حفظ مراتب کرنا پڑے گا. جو جس کا حق اور مرتبہ اور مقام ہے اس پر اسے قائم رکھو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی سبوحیت کا تقاضا کیا ہے. جب ہم تصدیق کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا معنی ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند پر رکھو، مخلوقات میں سے کسی کو اس کے برابر نہ کر دو. یہاں یہ ابھی قدر جو ہے یہ ایک برے سنس میں آیا، شرک کے معنی میں آیا، کہ اگر رب کے ساتھ عمل کر رہے ہو تو گویا کہ تم نے شرک کا ارتکاب کیا. لیکن اکثر و بیشتر یہ لفظ آیا ہے عدل کس معنی میں، کہ جو جس کا حق ہے اس کو پہنچاؤ. اسی طرح لفظ قسط جو ہے اس کے لیے بھی دلچسپی کا پہلو ہے. اس میں قسط کے معنی حصہ، نصیب، القسط النصیب، جو جس کا حصہ ہے. اب یہ لفظ سلاسی مجرد میں آتا ہے، اگرچہ قرآن مجید میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن اس میں فائی کی حیثیت سے آیا. قاسط، قاسط کے معنی ہے دوسرے کا حق غصب کر لینے والا، دوسرے کے حصے پر غاصبانہ قبضہ جما لینے والا. یہ پورے جن میں لفظ آیا ہے کہ جنوں نے جو ایمان لے آئے تھے، جن کا ذکر ہے پورے جن میں، پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کے اندر جب تبلیغ شروع کی تو انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ دیکھو بھائی، ہم میں کچھ مسلم بھی ہے، کچھ قاسط بھی. اور قاسط جو ہے تو وہ تو وامل قاسطون فاولئک فکانوا لجہنم حطبا، وہ تو جہنم کے کائندہ بن کر رہیں گے. تو قاسط جو ہے یہاں برے سنس کے اندر آیا، جو دوسرے کے حق پر قابض ہو گیا. ایک ساتھ کا لفظ باب افعال میں جب آتا ہے اس کے معنی ہے حق بحق دار، نصیب، دوسرے کو اس کا حق دے دے. اب اسی میں وہ ذہن میں رکھیے کہ جدید ذہنیت کیا ہے اور اسلام کیا ذہنیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں کیا انقلاب لانا چاہتا ہے، ان میں کیا زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ بھی اس لفظ کے حوالے سے آپ سمجھیں گے. جدید ذہنیت یہ ہے حق کا مطالبہ کرو، حق چھینو دوسرے سے اگر وہ تمہیں نہیں دے رہا ہے. اسلام جو ذہنیت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ادائے حق ہے، حق دو. اگر کسی اور نے تمہارا حق مار لیا تو گھاٹے میں نہیں ہو، قیامت کے دن جا کر تمہارا پورا حق تمہیں دلوا دیا جائے گا. ہاں اگر تم نے کسی کا حق مار لیا تو گھاٹے میں، کہ تمہاری نمازیں ان کو دے دی جائیں گی، تمہارے روزے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. تو یہاں ادائے حقوق کا معاملہ جو ہے وہ ذہنیت اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اسلام کے نزدیک اصل زندگی یہ نہیں آخرت کی زندگی، فیصلہ کن چیز تو آخرت کا فیصلہ، ذالک کا یوم التغابن، ہار اور جیت کا وہاں معاملہ طے ہوگا، نفع اور نقصان کا وہاں طے ہوگا، کون نفع میں رہا کون نقصان میں رہا. یہ زندگی تو آنی جانی ہے، گزر جائے گی. اگر کوئی تمہارا حق غصب کر گیا ہے تو جائے گا کہاں؟ آخر وہ آئے گا اس عدالت سے تو کسی کے لیے جائے فرار ہے ہی نہیں، وہاں پہنچ کر رہے گا اور تمہارا پائی پائی کا حساب تمہیں دلوا دیا جائے گا. ہاں تم زیادہ فکر اس کی کرو کہ کہیں تم کسی کا حق غصب نہ کر رہے. تو مطالبہ حقوق جو ہے وہ ہے آج کی ذہنیت، جبکہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے حق ادائے حق کا تصور، کہ دوسرے کا حق دو. اگر تم نے دوسرے کا حق نہیں دیا تو تم قاسط ہو، اور دوسرے کا حق ادا کر رہے ہو تو تم مقسط ہو. اور یہ مقسط ہے وہ لفظ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ محبت کرتا ہے مقسطین سے، جو دوسروں کو ان کے حق ادا کر دینے والے. تیسرا لفظ جو میں چاہتا ہوں کہ آج خصوصیت کے ساتھ، اسی لیے میں نے سورہ رحمان کی ابتدائی آیات تلاوت کی تھی، ایک لفظ ہے وزن. اور وزن سے ایک لفظ ہم بولتے ہیں توازن، باب تفاعل میں مصدر بنتا ہے، اور وزن سے اس میں آلہ بنتا ہے مثال کے وزن پر میزان. وزن کیا ہے؟ توازن. آپ ترازو کو میزان کہتے ہیں اس میں توازن پیدا ہوتا ہے. اس میں جو بات آپ نے ایک سیر قائدہ ڈالا ہے ایک سیر جو ہے ادھر کوئی جنس جو ہے اس پلے میں آئے گی تو توازن قائم ہوگا. اب لفظ میزان قرآن مجید میں جس اعتبار سے آیا ہے میں نے آپ کو دو آیتیں پڑھ کر سنائی, تین آیتیں. سورہ رحمان میں تو تذکرہ کیا گیا ہے اس آفاقی وزن اور توازن کا, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. اب ذرا ان آیات پر غور کیجئے, یہاں میزان سے مراد یہ ہماری ترازو نہیں ہے بلکہ یہ وہ میزان آفاقی ہے جس کے بل پر یہ کائنات قائم ہے. آپ کو معلوم ہے سائنس آپ کو بتائے گی, اسٹرانومی بتائے گی, فزکس بتائے گی کہ یہ عظیم کرے جو اپنے اس خلا کے اندر تیر رہے ہیں جن میں ایسے ایسے کرے بھی ہیں کہ جو ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں اور زمین جو ہے وہ تو بیچاری کچھ بھی نہیں, وہ تو سورج کا بھی بہت ہی ایک چھوٹا سا حصہ بنے گی. یہ اتنے بڑے بڑے کرے, اتنے عظیم کرے, اگر یہ کہیں ٹکرا جائیں تو کیا ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ ٹکرائیں گے اور وہی قیامت ہے. جو میں الشمس والقمر, جس دن کے سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے اور سورج کو چاند کو سورج جو ہے چاند کو ایسے گھسیٹ لے گا اپنی اس کشش ثقل کی وجہ سے کہ وہ اس میں دھس جائے گا, ختم القمر. یہ وقت آئے گا. لیکن اس وقت کیا صورت ہے کہ توازن, اس توازن نے اس کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے. وہ باہمی کشش کا ایک نظام ہے کہ جس کے مابین توازن ہے. والسماء رفعها, یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے, یہ زمینی توازن کی بات نہیں ہو رہی. ووضع الميزان, ان فضاؤں میں, ان خلاؤں میں, اس آفاق میں, اس کائنات میں جس کی وسعت اور گہرائیوں کا کوئی تصور آج تک بھی انسان نہیں کر پایا. بڑے سے بڑا سائنسدان آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس کائنات کی وسعت کتنی, کوئی نہیں بتا سکتا. بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ جو ہم نے ایجاد کر لی ہے, ڈیڑھ ڈیڑھ سو فٹ قطر کا جو ایک شیشہ اس کے لیے ہے, لیکن کچھ پتہ نہیں کائنات. ابھی معلوم ہوتا ہے کہ اور بڑی آپ بنائیں گے ٹیلیسکوپ تو معلوم ہوگا کائنات کی سرحد اور آگے چلی گئی. اور بنائیں گے, کبھی انسان سمجھتا تھا کہ شاید پانچ سات میل کے فاصلے پر یہ کوئی چھت ہے آسمان کی, اس سے ظاہر اس کا کیا تصور ہوگا. اب یہ کہ آپ کے نیومیریکلز ختم ہو جاتے ہیں, نئے نیومیریکلز ایجاد کرنے پڑتے ہیں, لائٹ ایئر کا کنسپٹ بنانا پڑتا ہے, پھر وہ لائٹ ایئر جو ہے بلین دن بلین دن ٹریلین دن ٹریلین دن لائٹ ایئر کوئی کنسپٹ نہیں. لیکن اس میں جو یہ چیز جو توازن ہے, جس توازن نے اس کو قائم رکھا ہوا, وہ میزان آفاقی ہے اللہ کی قائم کردہ کہ جس سے کہ یہ کائنات چل رہی ہے. تو وہ سما وغیرہ سما رفا وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. اس کے بعد اب گفتگو شروع ہوئی زمین کی. اس زمین کے لیے اللہ نے ایک اور میزان دی ہے, وہ میزان شریعت کی میزان. چنانچہ میں نے دو آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی, سورہ حدید کی آیت تو بارہا پڑھ جا چکی ہے, اس کا تو میں صرف اس وقت ایک ٹکڑا بیان کروں گا. وہ آیت جس کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ پوری انسانیت کی تاریخ میں, پوری انسانیت, پوری دنیا کے انقلابی لٹریچر میں اس سے زیادہ بھرپور انقلابی جملہ ممکن نہیں. کوئی مجھے لا کے دکھا دو. ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری, میزان اتاری. اس لیے اتاری لے یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہو. اور اگر نہ قائم ہو, اگر کوئی ظلم کر رہا ہے, اپنے حق سے زائد لے رہا ہے, استحصال کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, تو انزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, ان کی سرکوبی کا سامان اتارا ہے. اس لوہے میں کچھ اور بھی ساز و سامان بنانے کی صلاحیت ہے, تم فتنی چنتا بھی بنا سکتے ہو, لیکن فیہ باس شدید, اس میں جنگ کی قوت ہے, اس میں جنگ کی صلاحیت ہے, اسلحہ بنانے کے کام آتا ہے. وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو لے کر اس اللہ کی عطا کردہ میزان کو رقم کرنے کے لیے اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ خود قوی ہے, خود عزیز ہے, خود زبردست ہے. آن واحد میں کل کفر کا خاتمہ کر سکتا ہے, کل شرک کا خاتمہ کر سکتا ہے, تمام ناانصافیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے. لیکن یہ تمہارا امتحان ہے, تمہاری وفاداری کیسے ثابت ہوگی, تم کیسے اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرو گے, صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیسے دنیا کو معلوم ہوتا. اگر یہ شان ان کی نہ آ گئی ہوتی تو فَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, اللہ کی راہ میں جنگ بھی کر رہے, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی, پروانہ وار شمع رسالت کے اوپر جانے نثار کر رہے ہیں. اس لیے تاکہ وہ عدل و قسط کا نظام پائے. آج میں نے سورہ شورا کی آپ کو آیات سنائی ہے. سورہ شورا کی تین آیات پر تو بارہا گفتگو ہوئی ہے, جس میں اقامت دین کا ذکر ہے. اس اقامت دین ہی کی تعبیر تو ہے, دین کو کھڑا کرنا, یعنی اس میزان کو نصب کرنا جو اللہ نے اتاری ہے. میزان عدل, میزان قسط, حقوق اور فرائض کا توازن, عورت کا کیا حق ہے, کیا فرض ہے, پھر عورتوں میں بیوی بھی ہے, ماں بھی ہے, ماں کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں, ان کے مابین توازن کرنا, یہی تو در حقیقت انسان کا امتحان ہے. اگر کوئی شخص بالکل یکرخا ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا, امتحان میں فیل ہو گیا. جس کا جو حق ہے اس کو پہنچا دینا, یہ ہے کامیابی. اللہ کی میزان میں جس کے لیے جو وزن طے ہے وہ وزن اس کو دینا. اگر یہ نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے. اب دیکھیے, سورہ حدید اور سورہ شورا میں بہت سی مشابہتیں ہیں, یہ اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے. لیکن یہاں دیکھیے, دو ہی جگہ ہے قرآن مجید میں سورہ حدید کتاب اور میزان کو جوڑ کر لائے. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اسی طرح سورہ شورا میں فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ ہے وہ ذات, وہ ہستی جس نے کتاب بھی اتاری ہے حق کے ساتھ, میزان بھی اتاری. یہ دونوں الفاظ اور حدیث شریعت کے لیے, شریعت میں کیونکہ حقوق اللہ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہے. حقوق اللہ کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے. اس کی توبہ کی شرطیں تین ہی ہیں, کہ انسان میں اپنی کوتاہی کا شعور ہو جائے, ادراک ہو جائے, پشیمانی ہو اور آئندہ کے لیے اصلاح کا اللہ سے وعدہ کر لے. حقوق العباد میں لاکھ آپ یہ تین کام کر لیں, توبہ صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ جو حق تلفی آپ نے کی ہے وہ پوری نہ کرے, جب تک کہ جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی حاصل نہ کرے, یا یہ کہ پھر قیامت کے دن حساب کتاب ہو کر رہے گا. وہاں پر کرنسی جو ہے وہ اعمال ہوں گے, یا تمہاری نیکیاں دے دی جائیں گی ان کو, اور اگر نیکیوں کا تمہارا خانہ خالی ہوا تو ان کی برائیاں بھی تمہاری گردن کے اوپر آئیں گی اور تمہارے حساب میں درج کر دی جائیں گی. اس لیے کہ وہاں کی کرنسی سوائے اعمال کا کچھ. تو یہ فرمایا کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب, اور تمہیں کیا معلوم ہے, ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو. یہ در حقیقت بڑے بلیغ پیرائے میں اللہ تعالی نے ہمیں جھنجوڑا ہے. اس میزان کو نصب کرنے میں تم تاخیر کر رہے ہو, تم لگے ہوئے اپنے گلچھنوں کے اندر, اپنے عیش کے اندر, اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں اس میزان کے نصب کرنے کو تم مؤخر کرتے چلے جا رہے ہو. اپنے مسائل, اپنا پروفیشن, اپنے معاملات کی دیکھ بھال, اپنے بیوی بچوں کو پالنا, وہ میزان کون نصب کرے گا اللہ کی, وہ تو تمہارے ذمے ہے. اللہ نے خود کرنی ہوتی تو آنے واحد میں کر دیتا. یہ میزان تمہیں نصب کرنی ہے, اور تمہیں کیا پتا قیامت سر پر آئی کھڑی ہو. وہ بڑی قیامت کے بارے میں تو چلیے ہمارے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے, حضور نے بہت سی اس کی نشانیاں بتائی ہیں, ابھی وہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی, لہذا قیامت کچھ دور تو ہوگی نا, 150 برس تو دور ہوگی, یہ ہمارے ذہن میں ہے. حالانکہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا, احادیث میں پڑھیے, ذرا تیز آندھی آتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی. اس درج قیامت کا استقرار ہوتا تھا صحابہ کرام, ذرا تیز ہوا چلی گئی انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی. اس لیے کہ قیامت جو ہے وہ مستحضر تھی ان کے ذہنوں کے اندر, ان کے دل میں اس کا خوف تھا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اما من صاف مقام ربہ ونہی عن الہوا، یہ ان کے سامنے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے. کس کے حساب سے لرستے تھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی جب نماز پڑھتے تھے تو وہ جو آہنی جسم تھا وہ بالکل ایسے ہو جاتا تھا نرم، اس خشیت الہی کی وجہ سے. اور حضرت ابو بکر کے جملے تو میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا، کاش کہ میں درختوں پر کہہ چاہتی یہ چڑیا ہوتا جس سے محاسبہ نہیں. حضرت عمر کا حال یہ کہ اگر میں برابر شرابت پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا. یہ احساس کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیامت ان کے لیے صرف ایک نظری شے نہیں تھی، صرف دماغ کے کسی گوشے میں ایک عقیدے کی گٹھڑی بنی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان کے پورے شعور میں، ان کے احساسات میں، ان کی سوچ میں، ان کے نقطۂ نظر میں فرائض تھے. اسی طریقے سے اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ چلیے وہ قیامت، وہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ابھی تو نزول عیسیٰ ہوگا، نزول عیسیٰ کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا، تو چلیے ہم حساب لگا سکتے ہیں کم سے کم 50 برس 100 برس ابھی شاید وہ قیامت بڑی جو ہے وہ دور ہو. جگر کا بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ ارباب ستم کی خدمت میں اتنی ہی گزارش ہے میری، دنیا کی قیامت، دنیا سے قیامت دور صحیح، دنیا کی قیامت دور نہیں. اس دنیا میں بھی تو قیامت آتی ہے، عذاب الہی بھی تو آ جایا کرتا ہے، قوموں کی قومیں ملیا میٹ ہو جاتی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ دنیا کی پوری قیامت اگر دور ہے تو دنیا کی قیامت دور نہیں، اس دنیا میں بھی قیامت آتی ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور کی حدیث بارہا میں آپ کو سنا چکا ہوں، ایک میری اور آپ کی شخصی اور انفرادی قیامت ہے، وہ تو ہمارے سر پر لٹکی ہوئی ہے ہر وقت. وہ تلوار میرے اس بھتیجے اور بھانجے کو کیا گمان ہو سکتا تھا کہ جو ہم چلے ہیں خانے وال سے تو 18 میل پر موت ہماری منتظر. اس کے چند دن بعد پھر واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں، بورے والا سے چلا رہے کنبہ، 5 افراد کا کنبہ ایک کار میں، کسی شادی میں شرکت کے لیے، لیکن یہ کہ ایک وقت اس کے اوپر ایسی کہ وہ اس کار کے اوپر آئیے کہ پانچوں کے پانچوں وہاں کچھ لے جاتے. کس کو پتا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کسے معلوم ہے کہ کس کی موت سامنے کھڑی ہو، منتظر ہو، اور ملک الموت مسکرا رہے ہو کہ یہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یہ کہاں کی سوچ لیے بیٹھا ہوا ہے، کہاں کے عزائم اور شیخ چلی کے سے نقشے یہ اپنے دماغ میں پکا رہا ہے، جبکہ ایک لمحہ یا چند لمحے رہ گئے اس کی زندگی کے. تو وہ جو انفرادی قیامت ہے وہ تو سر پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص اسے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، اپنے سر پر اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے. تو فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت وہ آئی کھڑی ہو تمہارے سر پر ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کی جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. کہا کرتے تھے کفار مکہ اور قریش، لے آؤ قیامت، لے آؤ عذاب اللہ. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان رکھتے وہ تو ڈرتے رہتے ہیں اس سے، ڈرتے رہتے ہیں اس سے، ترساں اور خائف رہتے ہیں. جیسے کہ میں نے حضرت علی کا ذکر کیا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، جن کے دلوں میں ایمان حقیقی ہوتا ہے وہ ڈرتے رہتے اس قیامت. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور انہیں یہ یقین ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ قیامت حق ہے، شدنی ہے، آ کر رہے گی. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، آگاہ ہو جاؤ وہ لوگ تو اس قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، جھگڑے کر رہے ہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ گمراہی کے بڑے پرلے درجے میں پہنچے ہوئے ہیں. بھی دلال بعید، بہت دور کی گمراہی. بہرحال میں نے ترجمہ کر دیا ان آیات کا، لیکن یہ کہ اصل مضمون کی طرف لوٹنا ہے کہ یہ میزان، یہ توازن، قسط اور عدل، یہ ہے در حقیقت اسلامی نظام کا مرکزی حصہ. جو جس کا حق ہے اللہ نے مقرر کیا وہ اس کو دو، جو جس سے لینا ضروری ہے وہ اس سے وصول کرو. جس کی بہترین تعبیر ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے ان الفاظ میں آتی ہے کہ جو پہلا خطبہ دیا ہے بیعت خلافت کے بعد، کہ لوگوں تم میں سے ہر شخص میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دو، اور ہر شخص ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے اس کا حق وصول نہ کرو. کوئی اپنی طاقت کے بل پر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں حق نہیں دیتا، اور کوئی اپنے ذوق کی وجہ سے اپنے حق سے محروم نہیں رہے گا. یہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا ہے، ایک شخص ہے اسے معلوم ہے کہ میرا حق فلاں نے تلف کیا ہوا ہے، میں کمزور ہوں، قسم پرسی کی کیفیت ہے، میرے پاس کوئی سفارش نہیں، میرا کوئی عزیز رشتے دار بڑا افسر نہیں، میرا کوئی جاننے والا وزیر نہیں، میری حق تلفی ہو رہی ہے، میں حق وصول نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کسی بڑے وکیل کو میں انگیج کر سکوں، میرے پاس اس ذرائع نہیں ہے، حق میرا ہے وصول نہیں کر سکتا. اور کوئی شخص یہ سمجھے میں بڑا قوی ہوں، بڑا توانا ہوں، میری حیثیت ہے، میری ملے ہیں، میری زمینداری ہے، بڑی جاگیرداری ہے، تھانے دار ہو، ایس پی ہو، وہ سب کے سب جو ہے وہ میری بات مانتے ہیں، میرے ہاں مہمان ٹھہرتے ہیں، فلاں وزیر سے میرا معاملہ ہے، فلاں کا میرے ساتھ یہ تعلق ہے، لہذا مجھ سے کوئی حق وصول نہیں کر سکتا. بس اسی چیز کا توڑ کرنے کے لیے اسلامی نظام، یہ اتنا بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم میں سے ہر شخص میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر، وہ اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور اور فن خاں سمجھتا ہو، اگر اسلامی نظام ہوگا اسے حق وصول کر لیا جائے، اور کوئی شخص کتنا ہی ضعیف ہو میرے نزدیک وہ قوی ہے جب تک کہ اسے اس کا حق دلا لگے. یہ ہے در حقیقت مرکزی خیال اسلامی نظام کا. اب میرے ذہن میں تو اصل میں یہ تھا کہ میں ایک تقریر میں کوشش کروں کہ یہ جو تین مسئلے ہیں انسان کے جو بڑے پیچیدہ ہیں، ان میں وہ نقطہ عدل کیا ہے جو اسلام نے قائم کیا. لیکن یہ کہ بہرحال ان اجتماعات میں گفتگو ذرا طویل ہو جاتی ہے، ہر ذہنی سطح کے لوگ اس میں ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ بات کہی جائے بات سمجھ لیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بات کو دوہرا دوہرا کر سمجھانا پڑتا ہے، ہیمر کرنا پڑتا ہے. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر ہمیں تین جمعے بھی لگ جائیں اس میں کہ ہم ان تینوں مسائل میں نقطۂ عدل کو معین کریں کہ اسلام نے عدل و قسط اور توازن جو ہے کس طور سے کھائے. پہلے یہ سمجھیے وہ تین مسئلے ہیں کیا، ان کا تعلق ہے انسان کی اجتماعی زندگی. ویسے تو یہ کہ ہر معاملے کے اندر عدل کی انسان کو ضرورت ہے، انسان کو اپنے حقوق و نفس کے معاملے میں بھی عدل کرنا لازم ہے. جو نفس کا حق اللہ نے معین کیا اگر تم اس کو نہیں دے رہے تو یہ بھی ضروری. چنانچہ بعض صحابہ کے اندر جب انتہائی زیادہ جذبہ بڑھ گیا نیکی کا، عبادت گزاری کا، اور حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے، یعنی ذرا اندازہ کیجئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عرب نے جو چوٹی کے سیاست دان اور سپہ سالار اور حکمران پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک عمرو بن العاص بھی ہے، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن العاص وہ بالکل اپنے والد کا یوں کہیے کہ عکس ہے، ضد ہے، کہ ان میں اجتماعیات سے کوئی دلچسپی تھی نہیں، حکومت اور اس کے معاملات اور فتح اور یہ، بلکہ وہ انتہائی عابد و زاہد انسان. ان کے بارے میں حضور کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو عبداللہ جو ہے عمرو بن العاص کا بیٹا ساری رات نماز پڑھتا ہے، اس کا بیوی بچوں نے کوئی سروکار ہی نہیں رہا، اور یہ ہر روز روزہ رکھتا ہے، کبھی نادا نہیں کرتا. جب یہ خبر آئی حضور نے پوچھا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے، کیا مجھے یہ اطلاع نہیں دی گئی؟ یہ پوچھنے کا انداز ہے، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے. ہیو آئی ناٹ بین ٹولڈ، مجھے یہ بتایا گیا ہے، مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ تم ہر روز روزہ رکھتے ہو اور تمام رات تم کھڑے رہتے ہو، تو اب کیا کرتے؟ حضور کے سامنے سے یہاں تو اس بات کا سوال ہی نہیں. انہوں نے کیا بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا ہے، اب آپ کے الفاظ سنیے، لا تفعل، ہر کس ایسا مت کرو، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، یہ حق تلفی بھی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اس کی حق تلفی کرو گے اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، تم پر تمہارے دوستوں کا، ملنے والوں کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے، اور رات کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے رات کو آرام ملنا چاہیے، نیند جو ہے اللہ نے اس کے آرام کے لیے بنائی. تو جان لیجئے کہ ویسے تو زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال ہے. اب مثلاً اور یہ اتنا باریک راستہ ہوتا ہے، اخلاقیات کے میدان میں اعتدال اور عدل سے زیادہ باریک ہے کوئی نہیں. میں اس کی مثال سے آپ کو سمجھا دوں گا. میں اس وقت آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو پروورڈیل الفاظ ہیں ہمارے ہاں ضرب المثل کے طور پر پل صراط کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں, تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک پل صراط. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ پل صراط اس دنیا میں بھی موجود ہے, اس لیے کہ ذرا سا باریک ایک راستہ ہے, اس سے ادھر ہو گئے تو افراط ہے, ادھر ہو گئے تو تفریط ہے, ایک طرف کنواں ہے ایک طرف خالی ہے, اس درمیان میں چلنا. مثال کے طور پر دیکھیے خودداری کتنا عمدہ بخش ہے, آدمی کو خوددار ہونا چاہیے, اور تکبر کتنی بڑی برائی ہے. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر, وہ شخص کے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا. یہ ہے تکبر. اور خودداری عزت نفس یہ بھی اپنی جگہ ضروری, لیکن ان دونوں کا اس جگہ جا کر بال جیسا جو راستہ ہے وہ ان دونوں کے مابین عدل پر قائم رہنا. ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی خودداری میں ہو, آپ اسے متکبر سمجھ رہے ہو, مغرور سمجھ رہے ہو, کوئی شخص مغرور ہو اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو کہ میں یہ اپنی خودداری کا معاملہ کر رہا ہوں. اس میں بسا اوقات فیصلہ کرنا خود آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ یہ عدل اور اعتدال آسان کام نہیں, لیکن ہمیں جس عدل اور اعتدال پر اس وقت گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسانی اجتماعیات. وہ تین مسئلے میں نے پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے, آپ پھر آئیڈینٹیفائی کر لیجئے. ان میں سے دو مسئلے تو ہیں انتہائی قدیم, جب سے انسان ہے وہ مسئلہ بھی موجود ہے. ایک مسئلہ جو ہے وہ انسان کے عمرانی ارتقاء کے ساتھ پیدا ہوا ہے, پہلے تھا ہی نہیں. یہ دو مسئلے تین مسئلے سمجھ گئے. دوسرا مسئلہ جو درمیانی ہے اس میں بھی پیچیدگیاں بڑھتی چلی گئی ہیں, اگرچہ شروع سے وہ موجود تھا. پہلا مسئلہ جو ہمیشہ سے ہے وہ ہے مرد اور عورت کے درمیان تباہم. آدم جب سے ہے, ہوا بھی اسی وقت سے, چلیے چند دن کے بعد پیدا کیا ہوگا اللہ نے, لیکن یہ کہ بہرحال جب سے یہ دنیا ہے یہ مرد اور عورت کا مسئلہ ہے. اس کے بغیر تو یہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی تھی, آدم و ہوا. اب ان میں حقوق اور اختیارات کا تباہم کیا ہے, شوہر کے اختیارات کیا ہے, حقوق کیا ہے, بیوی کے اختیارات کیا ہے, حقوق کیا ہے, یہ وہ پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں. اس کی پیچیدگی اول روز سے موجود ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اول قتل ہوا ہے, حضرت حابیل کو قتل کیا قابیل نے, اس کے بارے میں روایات یہی آتی ہے کہ جھگڑا عورت کا تھا, کہ وہ دونوں کے دونوں کسی سے شادی کرنا چاہتے تھے, اور اس وقت آپ کے علم میں ہوگا یہ اس وقت ہوا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ بھائی بہنوں کا نکاح کیا گیا. ایک انسانی جوڑے سے پیدا ہو رہے, کوئی اور تو ہے نہیں, کوئی چچا جات, کوئی خالہ جات, کوئی مامو جات, کوئی ابھی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ بھائی بہنوں کے جو ہے وہ ان کے رشتے ہو گئے تھے اور ان کے درمیان نکاح ہو رہا ہے. تو دونوں بھائی کسی ایک بہن کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ میرا نکاح ہو, دوسرا بھی چاہتا تھا, اس میں جھگڑا ہوا ہے. تو زن, زر اور زمین, آپ کو معلوم ہے یہ تین زیر ہے جس نے کے اوپر کے دنیا میں ہمیشہ جھگڑے چلے آئے, اور ان میں پہلا جھگڑا جو ہے وہ زن پر ہوا ہے, عورت پر ہوا ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے اس وقت سے اپنی پوری پیچیدگی کے ساتھ موجود ہے. عورت کا حق کیا ہے, مرد کا حق کیا ہے, عورت کے فرائض کیا ہے, اور مرد کے فرائض کیا ہے, یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں معاشرتی زندگی. اب یہ بڑھ گیا بہت سلسلہ, معاشرہ ہے. اب آپ کو معلوم ہے کس قدر لمبے چوڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. شریعت کا یہی مسئلہ اس وقت سب سے بڑی بون آف کنٹینشن بن گیا, سب سے بڑے جھگڑے کی بات. اور دوسرے پہلوؤں پر تو ابھی بات کی بھی شروع نہیں ہوئی, معاشیات کے اوپر ابھی کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, اس طاقت سے وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ ویمن ایکشن فورم ہو یا کوئی اور ہو, حقوق اور انسان کی جو اس وقت علمبردار بنی ہوئی ہے آرگنائزیشن, ان کو سب سے بڑی جو شریعت اسلامی سے جو قد ہے وہ اسٹیٹس آف ویمن کے بارے میں ہے کہ عورت کا کیا حق, کیا مقام اسلام معین کرتا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ عورت اور مرد کے درمیان توازن کیا. دوسرا مسئلہ اس کو بھی میں نے کہا تھا, اصل سے موجود ہے جب سے انسان ہے, جب سے انسان ہے پیٹ لگا ہوا ہے، اس پیٹ سے معاش کا مسئلہ چلتا ہے. یہ معاش جو ہے یہ اگرچہ اس وقت سے موجود ہے، لیکن جیسے جیسے تمدن آگے بڑھا، پہلے یہ تھا کہ انسان خود شکار کر رہا ہے، کھا رہا ہے اپنا شکار اور انسان خود کھا رہا ہے. اس کے بعد ذرا آگے چل کر ملکیت کا تصور ہوا، یہ علاقہ میرا، اس میں کوئی اور نہ آ جائے، یہ غار میری ہے، اس میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، ملکیت پراپرٹی کا تصور آ گیا. اس سے ذرا آگے چلیے تو امپلائر امپلائی کا معاملہ ہو گیا، کمزور کہ جو کسی چیز کو اپنی قوت سے حاصل نہیں کر سکتا، مالک نہیں بن سکتا، وہ ضعیف رہ گیا، کمزور رہ گیا. اب اس کے لیے زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ طاقتور کا ملازم ہو جائے، وہ کام لے گا، چاہے وہ کسی طریقے سے حیوانوں کی طرح اس کو ایکسپلائٹ کرے اس کی لیبر کو، لیکن کھانے کو تو دے گا، اس لیے کہ اس کی زندگی کو برقرار رکھنا اس کے اپنے انٹرسٹ میں. اگر یہ مر جاتا ہے بھوکا تو اس کے پاس جو ایک ہاتھ ہے کام کرنے والا وہ نہیں جاتا. اب اس میں یہ جان لیجئے کہ یہ معاملات چل رہے تھے. اس میں ایک اور پیچیدگی پیدا ہوئی، کب یہ کبھی اگر ایس جی ویلز نے جو اس پر مقالہ لکھا ہے انتہائی خوبصورت، وہ کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس نے کہا کہ سب سے بڑی پیچیدگی جو پیدا ہوئی تھی وہ کرنسی کے تصور سے پیدا ہوئی. اس سے پہلے کیا تھا؟ اشیاء کا مبادلہ ہوتا تھا. ایک شخص زمین میں کاشت کر رہا ہے، اس نے گندم پیدا کی، دوسرا شخص کرگے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، سوپ جو ہے وہ بٹ رہا ہے، اس کے بعد اس نے اس کو کپڑے کی شکل دی ہے، کھدر بنا دیا ہے. اب یہ آپس میں ایکسچینج کریں گے کہ تم یہ اتنا کپڑا لے لو اور مجھے گندم دے دو. وہ کہے گا بھائی تم یہ گندم لے لو، یہ کپڑا مجھے دے دو، کپڑا میری ضرورت ہے، پیٹ تمہیں لگا ہوا ہے، تمہیں گندم چاہیے. جب تک یہ معاملہ رہا، معیشت بہت سادہ ہے، بہت سادہ، اس لیے کہ ہولڈنگ نہیں ہو سکتی اس میں. آپ کتنی گندم جمع کر لیں گے؟ خراب ہو جائے گی، کیڑا کھا جائے گا. اور آپ کتنا کپڑا اپنے پاس جمع کر لیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ یہاں جو ہے وہ ہولڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ شخص کو گندم بیچنی ہے، سوائے اس کے جو وہ خود کھانے کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، اور دوسرا شخص جو ہے اسے کہیں نہ کہیں سے گندم دینی ہے اپنے کپڑے کے بس. لہذا وہ بڑی سادہ سی معیشت تھی. جب یہ سونا اور چاندی درمیان میں آئے، ایک تولہ سونا برابر ہے ایک بوری گندم، اب آئی مصیبت، بلکہ آج تو وہ کئی بوریاں بن جائیں گی گندم کی، اور ایک جو ہے یہ سونے کی اتنی سی دری برابر ہے اس کپڑے کے اتنے تھانوں پہ. وہ سونا جس نے رکھ لیا اس کے پاس ایک پرچیزنگ پاور ہے، اس پرچیزنگ پاور سے مینوور کرے گا وہ مارکیٹ کو، قیمتیں بڑھائے گا گھٹائے گا، جب وہ ریلیز کر دے گا کیش کو تو کچھ اور صورت ہوگی، جب کھینچ لے گا تو وہ کچھ مارکیٹ کے اوپر افیکٹ. یہ ہے وہ خرابی کہ جو کرنسی نے اس کو ایس جی ویلز نے کہا یہ بہت بڑا قرض تھا، بہت بڑی لانت تھی کہ جو انسانی تمدن کے اندر کرنسی کی وجہ سے آئی، اس لیے کہ اس سے وہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی. اور میں صرف ذکر کر رہا ہوں اس وقت، آج شاید اس سے آگے ہماری گاڑی چل ہی نہ سکے. اس میں جو سب سے بڑا آیا ہے معاملہ پیچیدگی کا، وہ آیا ہے انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد. مشین ایجاد ہو گئی، پہلے کرگے پر بیٹھا ہوا شخص محنت کر رہا تھا، اب یہ ہے کہ 10,000 آدمی ایک مل میں کام کر رہے ہیں. جس مل کو اون کرنے والے، اس کے مالک یا ایک فرد ہے یا کوئی فیملی ہے، سنڈر پراگ وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے یا وہ پبلک لمیٹڈ ہے، جو بھی ہے شکل، اب وہ ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے مشین کی، اور 10,000 آدمی جو کام کر رہا ہے اسے وہ ایک ساتھ جو اس کی اجرت ہے دے کر تنخواہ دیتے ہیں، اور مشین کی طاقت سے جو یہ پروڈکشن پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے ارتکاز دولت ہو رہا ہے سرمایہ دار کے پاس. اب یہ ہوا مسئلہ سرمایہ اور محنت کے درمیان پیچیدگی، ان میں نقطۂ عدل کیا ہے؟ سرمایہ دار کہتا ہے صاحب مجھے آزادی ہے، میں اپنا مل بند رکھوں یا چلاؤں، اور میں تو آپ کو 10 روپے دوں گا، 15 روپے دوں گا، آپ آزاد ہیں، کام کریں چاہے نہ کریں. بظاہر تو آزادی دونوں طرف برابر آ گئی ہے، میرا کارخانہ ہے، میں چلاؤں یا بند رکھوں، مجھے آزادی ہے. تم مجھے 10 روپے میں کام کرنے کے لیے تیار ہو، کام کرو، تم آزاد ہو، نہیں کرنا چاہتے جاؤ، دفاع ہو جاؤ. لیکن اس آزادی اور اس آزادی میں کتنا بڑا فرق ہے. یہ اگر سال بھر کارخانہ بند رکھے تب بھی اس کے بچے کے اوپر خاکہ نہیں آتا, اور وہ دو دن کام نہ کرے تو اس کے بچے خاکے سے بھوکے مرتے. وہ آزاد ہونے کے باوجود انتہائی مجبور, اور اس کی آزادی جو ہے انلمیٹڈ ہے, اس لیے کہ اس کے پاس ریسورسز جمع ہو چکے ہیں. تو بظاہر کہنے سے کس قدر معصوم سا جملہ, حقیقت کے اعتبار سے انتہائی باظلم. اب توازن کیا ہو؟ اچھا جس کی طرف آئیے دوسری طرف, طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. اگر لیبر کو اختیار دے دیا جائے, جناب ہم نہیں کام کرتے, کارخانہ بند ہے, اب وہ مالک جو ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ مالک بھی اپنا سرمایہ نکال کر کسی اور کام میں ڈال دے گا, کارخانہ بند ہو جائے گا, ٹھپ ہو جائے گا, اس کی پوری ملکی معیشت جو ہے اس کے اوپر برا اثر پڑے گا. یہ پیچیدگی ہے. اس پیچیدگی کا حل کیا ہے؟ پہلا مسئلہ مرد اور عورت کا, دوسرا مسئلہ سرمایہ اور محنت کا, ان میں توازن کیا ہو, اور تیسرا مسئلہ جس کے بارے میں نے عرض کیا شروع میں وہ تھا ہی نہیں, وہ مسئلہ جو ہے تمدن کے ارتقاء کے ساتھ پیدا ہوا, اور جیسے جیسے تمدن کی گاڑی آگے چلی وہ مسئلہ بھی بڑھتا چلا گیا, اس کی پیچیدگی انتہائی ہو گئی. وہ مسئلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فرد اور اجتماعیت کے مابین توازن. پہلے انفرادیت ہی انفرادیت تھی, اجتماعیت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, غاروں میں رہتے تھے نا, ہر شخص اپنے غار کا عام جو منار کا فعال اور سر ہے, اس غار کا میں حاکم مطلق ہوں, یہ میری ملکیت ہے, اس میں کسی اور کو داخل نہیں ہونے دوں گا, باقی ابھی کوئی سڑکیں بھی نہیں کہ جن کے لیے میونسپلٹی کی ضرورت ہو, کوئی اسٹریٹ لائٹس نہیں جس کے لیے کچھ عملہ ضروری ہو, اس کے لیے ٹیکس لگانے ضروری ہو, کچھ بھی نہیں. اس سے ذرا آگے بڑا معاملہ انفرادیت مطلق آ جائے تو آگے بڑھ کر قبیلوں کی شکلیں. قبیلہ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے, قبیلے کا ایک شیخ ہے, اس کے پاس اختیارات آ گئے, قبیلے میں جو پیدا ہو گیا بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ, اسے اپنے قبیلے کے رسوم رواجات, اس قبیلے کی جتنی بھی چیزیں, اس کو لازمن ماننا پڑے, چاہے ذاتی طور پر وہ ان کو پسند نہ کرتا ہوں. تمہارے قبیلے ہمارے قبیلے کی رسم ہے, ہمارے قبیلے کا یہ معاملہ ہے, ہمارا یہ قبائلی رواج ہے, ہماری تو یہ جو ہے معاملہ, اس نہج پر یہ ہماری روایات جو ہے اس کے مطابق طے ہوگا. میں نے اس کی مثال جو دیا کرتا ہوں سب سے زیادہ نمایاں, جس کے بعد پوری طرح کھل کر آ جائے, وہ کیا ہے, مدینے میں اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے, سردار اور خزرج کا سردار. اب خزرج کا قبیلہ بہت بڑا, اوس کا قبیلہ بہت چھوٹا, بڑی طویل جنگ ان کے مابین جاری رہی, ہوتے ہوتے اوس جو ہے اتنے کمزور ہو گئے کہ انہیں بالآخر ایک بات ماننی پڑی کہ اوسی کی قیمت خزرجی کے مقابلے میں 1/3 ہوگی. یعنی اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 10,000 فرض کیجیے کہ دینے پڑے تاوان, تو اگر اوسی خزرجی کو اگر قتل کرے گا, خزرجی اوسی کو کرے تو 10,000, اوس کے قبیلے کا فرض خزرجی کو کرے گا تو 30,000 دینے پڑے. اب آپ سوچیے کہ اوس کے قبیلے کا کوئی فرض جو ذرا زیادہ خودداری کا حامل ہو, اس کا خون کھولتا نہیں ہوگا, لیکن کیا کرے, قبیلے کا نظام ہے طے ہو چکا ہے, لہذا اسے اس کے مطابق جو ہے چلنا پڑے گا. تو قبیلہ جو ہے انسانی اجتماعیت کی عمرانیات کی جو پہلی سیڑھی جو ہے وہ قبیلہ ہے. اچھا آگے چلیے, ایک شہر میں ایک قبیلہ رہتا ہے تو معاملہ سمپل ہے, جیسے مکہ تھا, مکے میں صرف ایک قبیلہ تھا قریش, کوئی اور شخص مکے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا, یا تو مکے میں رہے گا قرشی یا قرشی کا غلام یا کسی قرشی کا حلیف, کیا تھا کوئی نہیں, داخل ہی نہیں ہو سکتا, رہنا تو بہت دور کی بات ہے, کسی کے آپ حلیف ہیں تو آئیں گے, کسی قرشی کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے حلف کا ہے, آپ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ مکے میں داخل ہو سکتے ہیں, رہ بھی سکتے ہیں, ورنہ یہ ایک قریشے کا ون, یہ ایک قبیلے کا ہے. لیکن اگر چند قبیلے مل کر رہے اب مسئلہ بن گیا، اب اگلا قدم آ گیا تہذیب کا، تمدن کا، اب وہ ایک جس کو آپ سٹی اسٹیٹ کہتے وجود میں آ گئے، شہری ریاست، ہر قبیلے کا اپنا اندرونی نظام ہے جو طے ہے، قبائل کے مابین کیا معاملہ ہوگا کوئی نہ کوئی چیز طے ہوگی نا، اسی کا نام کانسٹیٹیوشن ہے، اسی کا نام دستور ہے، جس کی میں مثال دے چکا ہوں کہ طے کرنا پڑا کہ اوسی کی قیمت خزرجی کے مقابلے میں 1/3 تب رہ سکتے ہو یا، یہ کیا ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو باہمی معاملات کے لیے انہوں نے طے کر دیا، اس سے آگے بڑھ کر پھر عظیم مملکتیں قائم ہوئی، کوئی قبیلہ اس کا سردار بہت طاقتور، اس نے قوت حاصل کر لی، دوسرے قبائل کو محکوم کیا، اپنی حکومت قائم کر، اپنے لوگوں کو اس نے لارڈز بنا دیا، زمینیں دے دی، جاگیریں دے دی، 20,000 30,000 جاؤ تم وہاں بیٹھ جاؤ، تم وہاں بیٹھ جاؤ، اور شہنشاہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس قبیلے کی حکومت ہے، یہ مغلوں کی حکومت ہے، یہ لودھیوں کی حکومت ہے، یہ فلاں کی حکومت ہے، یہ ترک آ گئے انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی ہے، یہ صفوی آ گئے ایران میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، یہ تھی مملکتیں، یا ظہور اسلام کے وقت رومن امپائر اور پرشین امپائر، ایران کی مملکت اور روم کی مملکت، دو عظیم مملکتیں، دو سپر پاورز، اس سے آگے جو ارتقا ہوا ہے، جو ظہور اسلام، اسلام میں یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلام تو ہمارا قدیم ہے، حضرت آدم کا دین بھی اسلام تھا، اور حضرت ابراہیم کا بھی، اور نوح کا بھی، اور موسیٰ کا بھی، اور عیسیٰ کا بھی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ کہ اسلام کو اس تکمیلی شکل میں جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو میزان کامل اللہ نے عطا فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ظہور اسلام کے بعد سے، اس معنی میں لفظ اسلام میں بول رہا ہوں، ایک ارتقا اور ہوا ہے جو وہاں نہیں تھا، اور اس کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اسلام کے سیاسی نظام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ ابھی رہ رہے ہیں 1,000-1,200 سال پرانی دنیا کے اندر، اس خدا کے اندر تمدن کے ارتقا کو پہچاننا ضروری ہے، جیسے مادی ارتقا ہوا ہے، آج آپ اونٹ پر سفر نہیں کرتے، ٹھیک ہے کہیں تھر پات، یہ جو تھر کا صحرا ہے اس میں آپ اونٹ پر بھی سفر کرتے ہوں گے، اور کرتے ہی ہیں لوگ، خود میں نے کیا ہے اس تھل کے علاقے میں، جبکہ میرے بڑے بھائی وہاں ایس ڈی او تھے، وہ ایک یعنی ریگستان چلا گیا تھا کہ جہاں پہ کسی اور چیز کا سوال ہی نہیں، اونٹ کے اوپر ہی جانا ہے، لیکن یہ کہ اب ہوائی جہاز بھی ہے، اب ریلے بھی ہے، کارے بھی ہے، یہ کیا ہی مادی ترقی ہے، جس طریقے سے مادی ترقی حرام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے نظام کے تحت ہوا ہے، یہ علم اللہ نے انسان کو دیا تھا، حضرت آدم کے اندر مدیت کر دیا تھا، علم آدم الاسماء کلھا، یہ اسی علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے، یہ اسی کا ظہور ہو رہا ہے دنیا میں، کہ وہ ساری چیزیں، ساری اکتشافات ہو رہے ہیں، ساری ترقیاں ہو رہی ہیں، مادی قوتوں کو انسان ایکسپلائٹ کر رہا ہے، ان کو استعمال کر رہا ہے، اسی طرح تمدنی ارتقا ہوا ہے، اس سے آنکھیں بند کر کے آپ اس دنیا میں نہیں چل سکیں گے، وہ تمدنی ارتقا کیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ معیشت کے میدان میں اصل میں انڈسٹریل ریولیوشن نے بہت بڑی بنیادی تبدیلی پیدا کر دی، نئے مسائل پیدا کر دیے، سرمایہ اور محنت کا یہ چکر جو ہے یہ در حقیقت اس مشین کی ایجاد کے بعد ہوا ہے، اسی طریقے سے سیاسی میدان میں حکومت اور ریاست کی سطح پر جو سب سے بڑا انقلابی ارتقا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دنیا صرف حکومت کو جانتی تھی، آج حکومت کی حیثیت بہت کم ہو گئی ہے، اصل شہ ریاست ہے، ریاست کے تین بڑے بڑے آرگنز مانے جاتے ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، ان تین کا جو تصور ہے وہ ہے ریاست کام، اسٹیٹ، ریاست، حکومت در حقیقت اس کا ایک انتظامی ادارہ ہے، اور آج دنیا میں یہ بات کم سے کم بطور اصول معین ہے اور مسلم ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس کو، کہ حکومت بنانا یا کسی کی حکومت ختم کر دینا یہ اس ملک کے رہنے والوں کا حق ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ طاقت سے آ کر اپنی حکومت بنا کر بیٹھ جائے. ویسے اگر کوئی آ جائے زبردستی کو مارشل لا لگا کر بیٹھ جائے تو کیا کریں گے عوام؟ یہ بات دوسری ہے. کوئی اور ملک ہم پر آ کر بس اگر ہماری بدقسمتی اور ہماری جو کوتاہیاں ان کی سزا کے طور پر ہمارے کسی حصے کے اوپر قبضہ کر لے اپنی حکومت جما دے وہ بات دوسری ہے, لیکن وہ لیگل سیٹل نہیں ہے, وہ دنیا میں تسلیم نہیں کی جائے گی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے جتنے عرب علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ اگرچہ اس نے قبضہ کر لیا تھا لیکن آج تک بھی وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں, وہ اس کے حصے تسلیم تو نہیں کیے گئے. سادات نے اس میں سے اپنا سینائی پیننسولا واپس لے لیا تھا. یہ دوسری بات ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس نے اس کی کیا قیمت ادا کی. اس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا, اس کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ قائم کیے اور اپنا حصہ لے لیا. یہی وہ چیز ہے جو اسرائیل کہتا ہے دوسرے لوگ بھی کر لیں تو لے جائیں اپنے حصے, لیکن مجھے تسلیم کرنا پڑے. یہ دوسری بات ہے, میں اس وقت گفتگو نہیں کر رہا ہوں, اسے کوئی نتیجن یا اس بات کسی معنی میں نہ لیا جائے کہ میں سادات کی تعریف کر رہا ہوں یا سادات کی حمایت کر رہا ہوں. میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی ملک کے کسی حصے پر آج وہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری رہتا ہے دنیا کی نگاہ میں, انسانی ذہن کے نزدیک وہ قبضہ اس کا تسلیم نہیں کیا جاتا اگرچہ بالفعل قبضہ ہوتا ہے. تو یہ جان لیجئے کہ آج پوری دنیا میں یہ مسلم بات ہے کہ اصل سے ریاست ہے نہ کہ حکومت. ریاست کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, وہ ہے اصل شے. کیا چیزیں طے ہیں, یہاں حاکمیت کس کی ہے, شہریت کے حقوق کیا ہے, قانون سازی کیسے ہوگی, حکومت کے اختیارات کیا ہیں, آیا صدارتی نظام ہوگا کہ پارلیمانی نظام ہوگا, پرائم منسٹر کے اختیارات کیا ہوں گے, صدر کے اختیارات کیا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریاست کے معاملات ہیں جو طے کرتا ہے کانسٹیٹیوشن. اس کے تحت حکومت بنتی ہے, 5 سال کے لیے بنتی ہے, 4 سال کے لیے بنتی, جو بھی اس میں ہے. تو آج حکومت کی وہ حیثیت نہیں رہی جبکہ آج سے چند سو سال قبل انسان صرف حکومت جانتا تھا. بابر کی حکومت ہے, لودھی کی حکومت ہے, فلاں کی حکومت ہے, انگریز کی حکومت ہے, اس کی حکومت ہے, یہ حکومت کو ہم جانتے تھے, ریاست کا تصور موجود نہیں تھا. جبکہ آج کی دنیا میں ریاست علیحدہ ہے, حکومت علیحدہ ہے, اصل شہر ریاست ہے, ریاست ہے پاکستان, ہم اس کے شہری ہیں, ہم اس کے وفادار ہیں, ضیاء الحق کی حکومت کے وفادار نہیں ہیں, بلکہ اس حکومت کو بدلنے کا حق جو ہے اس ملک کے عوام کو حاصل ہے, الا یہ کہ آپ اس کے اوپر قبضے لگا دیں. بہرحال جنہیں جو صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیے ہوئے حقوق, ایک ایکسپلوژن ہو گیا تھا, برا ہوا, لیکن یہ کہ سیاسی سطح پر معاملات طے ہونے چاہیے. سیاسی سطح پر جو چیزیں مسلم ہیں اس کے مطابق اگر کوئی حکومت رہتی ہے رہے, جاتی ہے جائے. معلوم یہ ہوا کہ اصل شے جو ہے حکومت نہیں ہے, حکومت اب ایک سبسڈری ادارہ بن گیا, وہ ایک ماتحت ادارہ ہے, اصل شے ریاست ہے, اور ریاست میں اصل فیصلہ کن شے اس کا تصویر. یہ ہے اصل میں مسائل کہ جن میں اب فرد کے حقوق کیا ہے اور حکومت کے حقوق کیا ہے, کیونکہ بہرحال اختیار تو حکومت کے ہاتھ میں آتا ہے. مسئلہ کیا ہے, اصل سے ریاست ہے لیکن ریاست کس بلا کا نام ہے, اصل میں اختیار تو حکومت کے پاس ہے. لہذا حکومت اگر افراد کے حقوق پر دراندازی کرتی ہے, ظلم کرتی ہے, ان کے حقوق جو ہے اس کے کو غصب کرتی ہے, کہاں جائے گا وہ فرد؟ وہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا. وہ عدالت جو ہے سپیریئر کورٹ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کی. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ ایگزیکٹو نے آپ پر زیادتی کی ہے, انتظامیہ نے, وہ ڈی سی ہو, کمشنر ہو, گورنر ہو, وہ حکومت ایز اے ہول ہو, اگر اس نے آپ کے حقوق جو کہ کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہے, اگر اس پر دسترازی کی گئی ہے, اس پر اگر انہوں نے کوئی ظالمانہ اور غاصبانہ جو ہے وہ کوئی عمل کیا ہے, تو آپ جا سکتے ہیں, آپ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائیے اور وہ عدالت آپ کی حق رسی کرے. لہذا فرد اور اجتماعیت کے مابین توازن, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دو نظام ہیں دنیا میں اس وقت جو چل رہے ہیں بالفعل, ان دونوں کے حوالے سے بھی ذرا آئیڈینٹیفائی کر دیجئے کہ ایک نظام میں معیشت کے اعتبار سے آزادی, دوسرے میں مساوات کو کسی درجے میں قائم کرنے کے لیے آزادی پر ڈاکا. اسی طریقے سے سیاسی میدان میں بھی ایک نظام وہ ہے جس میں حقوق جو ہے افراد کے وہ بہت گارنٹیڈ ہے مکمل ہے، اور حکومت جو ہے اس کو وہ اختیارات حاصل نہیں ہے جو ٹوٹلیٹیرین سوسائٹیز کے اندر حاصل ہوتے ہیں، جو یہ عامرانہ حکومتوں کے اندر حاصل ہوتے ہیں، جبکہ یہ دوسرا نظام جو ہے اس میں فرد کے حقوق نہیں ہوتے، بہت محدود سارے اختیارات جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اسے آپ آمریت کہیے، ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ کہیے، اور ایک ہے وہ کہ جو جمہوری ہے جس میں کہ عوام کے حقوق پر زیادہ زور ہے اور حکومت کے پاس اختیارات جو ہے وہ محدود ہے، اور ان کے لیے بھی ہر وقت عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا جا سکتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. یہ میں نے آج صرف تین پرابلمز آپ کے سامنے رکھی. ان میں میزان حق کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی میزان، مرد اور عورت کے درمیان کیا توازن ہے، نقطۂ عدل کیا ہے؟ سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا توازن ہے، نقطۂ عدل کیا ہے؟ فرد اور اجتماعیت کے مابین کیا توازن ہے؟ افراد کے حقوق کیا ہے، اور جو انتظامیہ ہو یا حکومت ہو اس کے اختیارات کیا ہے؟ مرد کے حقوق پر فرائض کیا ہے اور عورت کے حقوق پر فرائض کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں نقطۂ عدل. ایک بات صرف آج عرض کر دوں گا، اس کے بعد اگلے جمعے سے میں انشاءاللہ یہ تین جمعوں کا پروگرام سمجھ لیجئے کہ پہلے مسئلے کو ہم لیں گے، اس میں اسلام کا کیا نقطۂ عدل ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. یہ تفصیل سے گفتگو ہو جانی چاہیے، اگرچہ غالباً تین سال پہلے میں تفصیل سے گفتگو اس طور سے کر چکا ہوں کہ ایک ایک پر میں نے تین تین چار چار جمعوں میں گفتگو کی. اس مرتبہ ارادہ میرا یہ تھا کہ ایک ہی جمعے میں یہ پوری بحث سے ختم کروں گا، لیکن اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ معاشی عدل کیا ہے اسلام کی روح سے ایک جمعے میں، سیاسی عدل کیا ہے ایک جمعے میں، اور سماجی اور عمرانی اور معاشرتی عدل کیا ہے، یہ ایک جمعے میں. اس طرح تین جمعوں میں انشاءاللہ تعالی ان موضوعات پر گفتگو ہوگی. آج صرف ایک نقطہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. انسان کبھی اپنی صلاحیت سے، اپنے ذہن سے اس نقطۂ عدل تک نہیں پہنچ سکتا، یہ انسان کی کمزوری ہے. اس لیے کہ انسان یا مرد ہے یا عورت، مرد سوچے گا اپنے نقطۂ نگاہ سے، عورت سوچے گی اپنے نقطۂ نگاہ سے. لہذا نقطۂ عدل کا اس میں تلاش کرنا اور معین کرنا نہ مرد کے لیے ممکن ہے نہ عورت کے لیے ممکن. سرمایہ دار سوچے گا اپنے مفاد کو، اپنی مصلحتوں کو، وہ اپنے مسائل سے واقف ہے، اپنی مشکلات کو جانتا ہے، وہ ان کا حل چاہے گا. مزدور کے اوپر اپنا مسئلہ، اپنا ذہن، وہ اپنے گھر کے جو بھی مسائل ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات جو ہیں وہ ان کو سامنے رکھے گا. لہذا ان دونوں کے مابین، جیسا کہ میں نے اقبال صاحب کو مصرع سنایا کہ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، یہ نہیں ہے کہ سرمایہ دار ہی ظلم کرتا ہے، مزدور بھی ظلم کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف زمیندار ہی ظلم کرتا ہے، ذرا زمیندار چھوٹا ہو تو پھر جو اس کی درگت بناتے ہیں اس کے مزارے اور کاشتکار، وہ ذرا چھوٹے زمینداروں سے پوچھئے کہ اس کا اپنے ہی کھیت میں، اپنی ہی زمین پر داخلہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ خطر ہو جاتا ہے، وہ جا نہیں سکتا. تو یہ تو انسان کا معاملہ ہے. کلا ان الانسان لیطغی، قرآن مجید کی یہ تین آیات جو ہیں جو پہلی وحی کے بعد قرآن مجید میں درج ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بالاجماع یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں جو نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے فوراً بعد کی تین آیتیں کون سی ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغی. یہ طغیانی اور سرکشی تو انسان کے اندر ہے، اس کے وجود میں. عدل اور انصاف کی بجائے زیادتی، بڑھ جانا، حدود سے تجاوز، تعدی کرنا، دوسرے کے حق کو غصب کرنا، یہ میں فطرت کو نہیں کہوں گا، فطرت کا لفظ ہم ہمیشہ اچھے سنس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ انسان کی سرشت میں، انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے، یہ اس کے وجود کے اندر گھلا ہوا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، انسان طغیانی پر، سرکشی پر، تعدی پر، زیادتی پر، حق تلفی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا راہ استغنا، اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی پکڑ مجھ پر نہیں ہے، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، انگارا ہاتھ میں لیتا ہوں تو میرا ہاتھ جلتا ہے، لیکن اگر میں کسی کا حق ختم کر لیتا ہوں کچھ نہیں ہوتا. یعنی فزیکل لاء یہاں پر نافذ ہے، مورل لاء یہاں نافذ نہیں ہے. آپ نے اگر انگارا رکھا اپنی زبان پر جل گئی، جھوٹ بولا، کسی پر تہمت جڑی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی خارج بھی نہیں ہوئی زبان میں. یہ ہے وہ چیز کہ چونکہ اخلاقی افعال کے نتائج یہاں نہیں نکلتے، اگر نتائج نکلتے کہ جھوٹ بولتے یہ چھالا پڑ جاتا ہو تو پھر 10 دفعہ انسان سوچتا جھوٹ بولنے سے پہلے. اگر کسی کا مال ناجائز ہڑپ کرنے سے پیٹ کے اندر انسان کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ کینسر ہو جائے گا تو پھر بڑی جرات کی ضرورت ہوتی لوگوں کو کسی کا ناجائز مال ہڑپ کرنے، لیکن معلوم ہے کچھ نہیں ہوتا، تو رکتا پچتا ہضم ہوتا ہے دنیا میں اس کے بل پر، حرام خوری کی کمائی کی وجہ سے عزت بڑھتی ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو اسے آمادہ کرتی رہتی ہے کہ یہاں پر چونکہ اخلاقی افعال کے نتائج نکلتے نہیں، اراہ استغنا ان الى ربک رجعا، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، یہاں سزا نہیں مل رہی وہاں ملے گی. جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا وہ رہے گا اپنی حد کے اندر، لیکن جس کے سامنے یہ آخرت نہیں ہے وہ تو غلط رخ پر جاوے ہی جاوے. اس کے لیے تو یوں سمجھیے کہ سیدھے راستے پر رہنا جو ہے یہ اچمبے کی بات ہوگی، یہ اچمبے کی بات نہیں ہوگی کہ وہ غلط راستے پہ کیوں چلا جائے. تو انسان کی فطرت کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، انسان کی سرشت میں تعدی ظلم طغیانی ہے، لہذا مزدور بنائے گا، اپنا نظام بنائے گا، اس میں کوئی کسی پہلو سے انتہائی پسندی آ جائے گی، سرمایہ دار بنائے گا، اپنا نظام بنائے گا، عورتوں کے ہاتھ میں اختیار ہو جائے تو وہ مردوں کو عورت بنا کے چھوڑے گی، اور مردوں ہی کے ہاتھ میں اختیار کلی ہو جائے تو وہ عورت کو پاؤں کی جوتی بنائیں گے، اسے بھیڑ بکری کی طرح کی اپنی جو ہے وہ ملکیت بنا کر چھوڑے گی. اسی طریقے سے اگر حاکموں کے اختیار پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو عوام کو کوئی حق دینے کو تیار نہیں، اور اگر عوام ہی کی آزادی اس انتہا کو پہنچ جائے جیسے وہ مادک پدر آزادی بعض ممالک میں ہے، تو جو کچھ کے گل کھلیں گے وہ آپ کو معلوم ہے، دو مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ہم جنسی جو ہے اس کے اوپر کسی قبضن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. فطرت کی راہ مارنا جس کو کہا گیا قرآن مجید میں، تبتغون السبیل، کہ اللہ نے جو فطرت بنائی ہے مرد اور عورت کی اس سے اتنا کھلا انحراف، اور وہ بھی قانونی درجے میں. تو یہ جان لیجئے کہ یہی سب سے بڑی عقلی دلیل ہے کہ جہاں تک ایمان کے بنیادی حقائق ہیں وہاں تک رسائی انسان کی ہو جاتی ہے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں. لیکن یہ ہے در حقیقت کمزوری کہ وہ صراط مستقیم، وہ صراط سبی، وہ معتدل راستہ، ان پیچیدگیوں کا جو عادلانہ اور انصاف پر مبنی جو ایک حل ہے یہ انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کتابیں اتاری گئیں، یہی وجہ ہے کہ میزان اللہ نے اتاری، یہی وجہ ہے کہ رسولوں کو بھیجا، یہی ہماری وہ پکار ہے فطرت کی کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر آئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھا راستہ ہمیں دکھا، وہ سیدھا راستہ جس میں افراط و تفریط نہ ہو، وہ سیدھا راستہ جس میں نہ مرد پر زیادتی ہو نہ عورت پر زیادتی ہو، وہ عادلانہ اور معتدل نظام جس میں نہ سرمایہ داری کی لعنت آ رہی ہو اور نہ ہی یہ کہ وہ جو جس کو آپ ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ کہتے ہیں کہ وہ آمریت جو ہے وہ عوام کی آمریت قائم ہو جائے، نہ یہ ہو نہ وہ ہو، بلکہ یہ کہ ہر اعتبار سے انصاف، انصاف کے لفظ کو پھر چھوڑ دیجئے، عدل، قسط، توازن، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، جس طرح کا وہ میزان اور توازن اس کائنات میں آفاقی سطح پر ہے وہی توازن و میزان اس زمین پر ہو جائے. جیسے کہ میں نے عیسائیوں کی جو لارڈ پریئر ہے اس کا جملہ آپ کو سنایا تھا کہ اللہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو، جیسا یہ توازن جو ہے ان عظیم کروں کے مابین تو نے قائم کیا ہے، وہی توازن جو اللہ نے المیزان کی شکل میں عطا کیا ہے اسے اس زمین کے اوپر قائم کر دیا جائے. اس کا نام ہے اقامت دین، اس کا نام ہے لیکن دین و کلہ للہ، اس کا نام ہے الائے کلمت اللہ، اس کا نام ہے غلبہ دین، اس کا نام ہے تقدیر رب، اس کا نام ہے اسلامی انقلاب. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، انشاءاللہ اگلے جمعے سے میں معاشرتی، پھر معاشی اور پھر سیاسی سطح پر وہ نقطۂ عدل و اعتدال کیا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، میزان خداوندی کی روح سے کس کا کیا حق ہے اور کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان پر گفتگو شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کا خواستگار ہوں کہ وہ مجھے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حق کا برملا اعلان کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.